الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے فرضیت کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. جب ایک مہینے تک حلال بھی نہیں کھاؤ گے تو حرام سے بچنے کی ٹریننگ اور تربیت خود ہی ہو جائے گی. آج انشاءاللہ تعالیٰ گناہ سے بچنے کا حوصلہ اور ہمت اور نفس کے بڑے تقاضوں کی آگ بجھانے کے لیے مضمون بیان کریں گے. نفس کے برے تقاضوں کی آگ بجھانے کے لیے ایک اہم مضمون. لیکن اس سے پہلے رمضان مبارک کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ رمضان میں کیا وظیفہ زیادہ پڑھیں. تو میرے شیخ العرب العظیم عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چار وظائف رمضان میں عطا فرمائے ہیں، پھر ہمیں کسی اور وظیفے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفوں سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، الا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کوئی وظیفہ ہو جو کسی اور جگہ بیان ہوا ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نمبر ایک کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. نمبر دو، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا. نمبر دو، استغفار کثرت سے کرنا، استغفار کثرت سے کرنا. ایک تو وہ جو تصویر بتائی ہوئی ہے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مشائخ نے جو ہمیں وظیفہ بتایا پڑھنے کے لیے، کہ ایک تصویر لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں، ایک تصویر استغفار کی پڑھ لیں. دو ہوگئے. نمبر تین کہ جنت کی کثرت سے درخواست کرنا، جنت مانگنا اللہ تعالیٰ سے. نمبر چار، دوزخ سے پناہ مانگنا. اس کے علاوہ کثرت تلاوت قرآن پاک کا ثبوت بھی دوسری حدیث سے ملتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے قرآن پاک کا دور فرماتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور قرآن سید الملائکہ کے ساتھ ہوتا تھا. بڑے لوگ ہیں، بڑے لوگوں کا بڑوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو سارے نبیوں کے سردار یعنی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تمام ملائکہ کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ دونوں رمضان المبارک میں قرآن پاک کا دور کرتے تھے. تو قرآن پاک کا دور کرنا سنت پیغمبری ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قرآن پاک کا دور کرنا یہ سنت پیغمبری ہے اور سنت جبرائیلی ہے. تو رمضان کے مہینے میں حافظ حضرات آپس میں جو قرآن پاک کا دور کرتے ہیں تو یہ کیا، یہ ثابت بھی سننا ہوا. اس لیے اس سنت کو زندہ کیا جائے. حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاز میں بھی جب بیٹھتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی ایک ایک سورہ کا آپس میں دور کر لو، پھر الحمد شریف کا دور کراتے یا کسی اور سورت کا، اور اس سنت کو زندہ فرماتے تھے. تو اگر ہمارا جو ہے قرآن پاک بھی درست نہیں ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا، تو کسی قاری صاحب کی صحبت میں رہ کر، اور اگر کوئی اچھی ماہر قائرہ یعنی خاتون بھی ہے جو قرآن پاک عمدہ پڑھ سکتی ہے، تو اس کی صحبت میں رہ کر، اس کو گھر بلا کر یا اس کے پاس جا کر اپنے قرآن پاک کو درست کرنا چاہیے. تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا ضروری ہے، ورنہ انسان قرآن پاک پڑھ رہا ہوگا اگر اس کا لحاظ نہیں رکھے گا مخارج کا تو پورے معنی بدل جاتے ہیں. جیسے قل ہو اللہ احد ہے، قل بولا جائے قل ہو اللہ، کہو کہو اللہ ایک ہے، اور اگر چھوٹے کام سے کہا جائے قل ہو اللہ احد تو مطلب ہوا کہ کھاؤ نعوذ باللہ. تو دونوں میں کتنا فرق ہو جاتا ہے. اور جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ بڑے ہا کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین, کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اگر ہم چھوٹے ہا سے پڑھیں الحمدللہ, مطلب یہ ہوا کہ تمام نقائص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. تو ایک حروف کے بدل جانے سے پورے معنی بدل جاتے ہیں, ثواب کی بجائے پھر گناہ لکھا جائے گا. اس لیے چند دن کی محنت ہے کسی سے جو ماہر قاری ہو اس کی صحبت مرد حضرات قاری سے سیکھیں, اور اگر عورتوں کے گھر میں بیٹا حافظ ہے شوہر حافظ ہے تجوید اچھی ہے تو ان کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن پاک درست کرا لیں, ورنہ کسی خاتون کی صحبت میں رہ کر یا تو اس کو گھر بلا لیں یا اگر قریب ہے تو اس کے گھر چلے جائیں تاکہ قرآن پاک درست ہو جائے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, جس طرح کے ایک شاعر ہے اگر اس کا کلام غلط پڑھا جاتا ہے تو وہ سخت ناراض ہوتا ہے نا. اسی طرح سے میرے دوستو ایک شاعر ہے اس کا کلام غلط پڑھا جاتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے. تو اگر کوئی قرآن پاک غلط پڑھے گا تو اللہ کی محبت کیسے ملے گی؟ اللہ کو ناراض کر کے, اللہ کو راضی کر کے اللہ کی محبت حاصل ہوگی نا. تو قرآن پاک کا بہت خاص جوڑ ہے رمضان المبارک میں, اس لیے چند دن کی محنت مشقت اٹھا لیں, قرآن پاک کو درست کر لیں, اس سے ہماری نماز بھی اچھی ہو جائے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت بھی پیدا ہوگی. تو ان چار باتوں کی کثرت میں جو تقاضا پنہا ہے اور پوشیدہ ہے ان کا بھی خیال رکھیں. چار باتیں تو ہیں لیکن اس کا تقاضا کیا ہے؟ جیسے کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غیر اللہ سے اپنے قلب کو بچاتے رہیں اور اللہ سے چپکاتے رہیں, غیر اللہ سے جان چھڑاتے رہیں اور اپنے مولا سے جان کو چپکاتے رہیں. لا الہ ہمیں غیر اللہ سے چھڑاتا ہے, اگر خدا چاہتا تو بہت دن تک ہمیں لا الہ کراتے رہتے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی, فرمایا کہ اگر صرف لا الہ ہی ہوتا تو بہت دن تک یہی کرتے رہتے کہ لا الہ کرتے رہتے, الا اللہ نہ دیتے ہمیں. پہلے غیر اللہ سے دل کو پاک کرو پھر اللہ پاک سے ملاقات کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ بعض بندے تڑپ جاتے اور کہتے کہ اللہ میاں اب کب تک غیروں کو نکالتے رہیں گے, کب تک غیروں کو دل سے نکالتے رہیں گے, اے اللہ ہمیں کب ملیں گے آپ, اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ غیر کو نکال, اللہ نے فرمایا کہ غیر کو نکالتے جاؤ اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی پاتے جاؤ. واہ سبحان اللہ, کیا کرم ہے کہ غیر اللہ کا خروج ہوتا رہے اور اللہ کا نور کا یعنی دل میں اللہ کا نور داخل ہوتا جائے, غیر اللہ نکلتا جائے ایگزٹ ہوتا جائے اور ساتھ ساتھ اللہ کی تجلی ہمارے دل میں انٹر ہوتی جائے, تاکہ غیر اللہ کو نکالنے سے اور نظر بچانے سے ہمارا جو خون آرزو ہوا ہے اس کا خون بہا بھی ساتھ ساتھ ملتا رہے. سبحان اللہ, کیا کریم مالک ہیں. خون بہا کے معنی کیا ہے؟ کہ خون کا معاوضہ, شریعت خون کے بدلے خون بہا دلاتی ہے. جیسے کسی کو قتل کر دیا اب اس کا خون بہا کیا ہے کہ نفس کے بدلے نفس لی جائے. ہمارے شریعت میں مخلوق کے قتل پر دنیا میں مخلوق کا خون بہا ملتا ہے یعنی رقم ملتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے خون آرزو کے بدلے میں اپنی ذات دیتے ہیں. یعنی آپ نے گناہوں کے چند خواہشات مخلوق کو نکالا اور ان کے خون آرزو کیا تو اللہ کتنا بڑا خالق ہے کتنا بڑا مالک ہے, لیکن مخلوق کے خون بہا پر ذات خالق مل رہی ہے. اگر تم خون آرزو کر لو تو تمہیں حلاوت ایمانی اور اللہ مل جائے گا. کتنا سستا سودا ہے میرے دوستوں, چند خواہشات اپنی قربان کر رہی ہے اور اس کے بدلے میں اللہ اپنی ذات عطا فرماتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے تھے جمادے چند آدم جاں خریدم, جمادے چند آدم جاں خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم, کہ کتنا ہی سستا سودا پایا میں نے کہ چند گناہوں کے کنکر پتھر کو میں نے پھینک دیا اور اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے اپنی ذات عطا فرما دی. سبحان اللہ, کتنا سستا سودا ہے. تو حلاوت معنوی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں اور اللہ مل جاتے ہیں. تم اللہ والے بن جاؤ گے, تقوی کی برکت سے ولی اللہ ہو جاؤ گے. کہاں تم نفس اور شیطان کے دوست تھے اور کہاں اب رحمان کے دوست بن گئے. پہلے میں اپنے تقاضوں پہ حرام تقاضوں پہ عمل کرتے تھے تو کس کے ہمارے نفس اور شیطان کے دوست بنے ہوئے تھے, لیکن آپ نے اپنے اب آپ نے اپنے حرام تقاضوں کو کچل دیا, ان کو پیمال کر دیا, ان کو ٹھکرا دیا, ان کو ذبح کر دیا. اب اس کے بدلے میں اب آپ رحمان کے دوست بن گئے. اپنی دوستی تو دیکھیے دوستو, کتنی بڑی ذات سے تم دوستی پا گئے. دنیا کا بادشاہ کسی بھنگی اور معمولی شخص کو اپنا دوست کہنے سے شرماتا ہے. کبھی دیکھا آپ نے کوئی بادشاہ کہے کہ چلو یہ بھنگی فلاں گلی کا بھنگی جو ہے وہ میرا دوست ہے, یا فلاں محلے کا جو بھنگی ہے وہ میرا دوست ہے؟ اس کو تو شرم آتی کہتے ہوئے. لیکن ہم نے تمہیں, یعنی اللہ نے ہمیں منی اور ماں کے حیض سے پیدا کر کے انسان بنا کر ہمیں اولیاء اللہ میں شامل کر لیا ہے, تم کو اپنا دوست کہتا ہوں. سبحان اللہ, یہ اللہ کا کتنا بڑا ظرف ہے, اللہ کا حوصلہ ہے, اللہ کے کرم کی بلندیاں ہیں کہ اپنے غلاموں کو نطفہ ناپاک گندگی سے پیدا کیا, ماں کے حیض سے ہماری تشکیل کی کہ یہ بندے ایمان تقویٰ کی وجہ سے میرے ولی ہو گئے. سبحان اللہ. پھر بھی میرے دوستو, ہم اللہ تعالیٰ کے دوست نہ بننا چاہیں تو ہم سے زیادہ محروم اور قسمت کوئی شخص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں. ہم اس قابل نہیں تھے, ہمارے اندر یہ ظرف نہیں تھا, ہمارے اندر یہ استطاعت نہیں تھی, قابلیت نہیں تھی. ہم کس بنیاد پر ہم دوستی کا ہاتھ بڑھاتے اللہ تعالیٰ کی طرف, جبکہ ہمارے اندر پیشاب پیخانہ بھرا ہوا ہے, گندگی ہے, ناپاکی ہے. اللہ تعالیٰ ہی کا یہ حوصلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بلندیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس قابل نہیں کہ تم ہمارے دوست بن سکو, ہم دوستی کا پہلے ہاتھ بڑھاتے ہیں. بتائیے دوستو, کتنا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ادنا غلاموں کو, جو اگر لیٹرین نہ جائیں تو ان کا پیٹ پکانے سے کیا ہوگا, یعنی بالکل ان کا پیٹ پھٹ جائے, ہگنے موتنے اور اتنی گندگی کے حامل ہونے کے باوجود اتنا فرمایا کہ استنجا کر کے وضو کر لو, تمہارے پیٹ میں جو ہے وہ بغیر الٹرا ساؤنڈ کے دیکھ رہا ہوں. سب گندگیاں اللہ کو ہماری پتہ ہے, لیکن اللہ فرماتے ہیں چلو میرے غلاموں تم وضو کرو, بس میرے سامنے میری بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ, ہم تجھے پیار کر لیں گے. لیکن ہم تمہیں اپنے کرم سے اجازت دیتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کر نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اگر ہمیں اپنے کسی دوست کا پیشاب پخانہ نظر آ جائے تو ہم اس کو قریب نہیں بیٹھنے دیتے, ہے نا؟ اور کوئی ایسا اعلیٰ آنکھوں میں ایجاد ہو جائے کہ آدمی کو دوسرے کا پیشاب پخانہ نظر آنے لگے تو اندریوں میں اتنی مقدار گو ہے اور اتنی بدبو ہے تو بھائی آپ برداشت نہیں کر سکیں گے, طے ہو جائے گی. آپ کہیں گے کہ صاحب ابھی ملاقات نہیں کرو, کیونکہ ابھی بھی میں نے کھانا کھایا ہے, کچھ دیر بعد جب میدے کی غذا جو ہے وہ ہضم ہو جائے گی, ہے نا, تو پھر آپ جو ہے میرے ساتھ ملاقات کیجیے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی لطافت اس قدر عالی ہے, اللہ تعالیٰ کتنے لطیف المزاج ہیں, لیکن اس کے کرم کی بلندیاں دیکھیں, اللہ کو سب کچھ نظر آ رہا ہے. خدا الٹرا ساؤنڈ کا محتاج نہیں ہے, ایکس رے کا محتاج نہیں ہے, اسے سب نظر آ رہا ہے کہ اس کی اندریوں میں کیا مال بھرا ہوا ہے. پھر بھی صرف وضو کر کے اپنے دربار میں حاضری کی اجازت دے رہے. اگر باہر نظر نہ آئے, اگر نجاست باہر نظر نہیں آتی, پوشیدہ ہے صرف, اس کا خروج نہ ہو, ظہور نہ ہو, تم ہماری درباری ہو جاؤ گے. وضو کر کے بس ہمارے دربار میں آ سکتے ہو. تو نجاست حسیہ کا جب یہ حال ہے تو نجاست معنویہ, میرے دوستو, گناہوں کے تقاضوں پر جب تک تم عمل کرو گے اور ان تقاضوں پر غالب رہو گے تو تم کو کس کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم گروہ اولیاء میں شامل کر لیں گے. حضرت شاہ ابو الحسن حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ روزے کا زمانہ ہے, دن میں 100 دفعہ دل چاہا کہ فریج سے پانی کی ٹھنڈی بوتل نکالوں اور پی لوں, لیکن باوجود تقاضا ہونے کے وہ انسان پیتا نہیں ہے, تقاضے کو برداشت کیا. تو بتائیے اس کا روزہ ہے یا نہیں, بتاؤ بھائی, مفتیان کرام بتائیں, اس کا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا روزہ ہے؟ دوسرے روزہ داروں کے روزوں سے روزہ تقاضا, یعنی پینے کا تقاضا اور زیادہ اس کو اجر ملے گا. تقاضا بہت شدید ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں پیتا. میرے اللہ کا حکم ہے, جب اذان ہو جائے گی, جب مؤذن کہے گا اللہ اکبر, تب پئیں گے. دسترخوان پر دیکھتا ہے کہ دہی بڑا رکھا ہوا ہے. میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے, دل چاہتا ہے کہ دہی بڑا کھا لوں مگر کان میں اللہ کی بڑائی کی آواز کا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ, کیا بندہ ہے یہ, اپنے مالک کی وہاں سے اشارے کا انتظار کر رہا ہے کہ مؤذن جب کہے گا اللہ اکبر, نہیں بڑا تو کہہ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں مگر اللہ سب سے بڑا ہے. لہذا جب تک اللہ کی بڑائی کی یعنی اذان کی آواز نہیں آئے گی ہم نہیں بڑے کے ہاتھ نہیں لگائیں گے, چاہے نفس کتنا ہی بڑا ہے نا بڑا بن کے دکھائے ہمیں اور کہے کہ معلوم نہیں کیا ہو گیا اس ملا کو, یہ ملا پتہ نہیں کب کھلائے گا. تو کسی صوفی کو گناہوں کے وسوسے سے گھبرانا نہیں چاہیے میرے دوستو, اور نہ ہی نا امید ہونا چاہیے. لاکھ دل چاہے کہ حسینوں کو دیکھ لیں مگر تقاضائے معصیت سے کبھی نا امید مت ہونا. بس ان تقاضوں پہ عمل نہیں کرنا ہم نے, جو عمل نہیں کرتا تو گویا کہ پہانا اندر ہے ابھی باہر نہیں آیا, لہذا وضو نہیں ٹوٹا. تو وسوسے کبھی اوپر ہوتے ہیں جیسے کہ آئینے کے اوپر. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان سمجھتا ہے کہ میں دل میں میرے وسوسے گھسے ہوئے ہیں حالانکہ وہ باہر ہوتے ہیں اندر نہیں ہوتے. جیسے کہ آئینے پہ ایک مکھی بیٹھی ہوتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے وہ مکھی آئینے کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اس کا جو عکس ہے وہ آئینے کے اندر پڑ رہا ہوتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ مکھی باہر ہوتی ہے. تو وساوس باہر ہوتے ہیں قلب میں نہیں ہوتے. تو بندہ جو ہے صالح جو ہے اللہ کا راستے میں چلنے والا اللہ کا طالب وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میرے تو دل میں ایسے ایسے وسوسے آنے لگے گناہوں کے وسوسے آنے لگے. کوئی فکر کی بات نہیں ہے جب تک کہ آپ ان گناہوں کے وسوسوں پہ عمل نہیں کریں گے. جتنے زیادہ تقاضے ہوں گے دل میں اتنے ہی زیادہ نور پیدا ہوگا بشرطے کہ آپ اس پہ عمل نہ کرے. کھاد جو ہے کھاد کھائی تو نہیں جاتی نا, کھاد کا کام کیا ہے کہ پودے کے اندر وہ پودے میں جڑوں میں ڈالی جاتی ہے تاکہ اس سے خوشبودار پودے پیدا ہوں, اس سے درخت پیدا ہوں, پھول پیدا ہوں, ہے نا. کوئی شخص کھاد کو کھاتا نہیں ہے. تو یہ تقاضے جو ہیں اس پہ عمل نہیں کرنا ہم نے. اسی تقاضوں یہ تقاضے ایندھن ہے ایندھن. جیسے انسان بریانی پکاتا ہے تو اس کے لیے آگ تو چاہیے ہے نا. کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ سارے مسالے ہوں بریانی کے ہے نا, تیز بات بھی ہو, لونگ بھی ہو, اور الائچی بھی ہو, چاول بھی ہو, گوشت بھی ہو, سب کچھ رکھا ہوا ہے, لیکن آگ نہیں ہے نیچے, بریانی پک سکے گی؟ نہیں پک سکے گی نا. پوری زندگی بیٹھا رہے گا بریانی نہیں پک سکے گی. اس کے لیے ایندھن چاہیے, آگ چاہیے. جیسے آگ جلائے گا تو بریانی پک جائے گی, خود بھی اس کی خوشبو سے مست ہوگا, اور جو سونگے گا جہاں خوشبو جائے گی اور لوگ بھی مست ہوں گے. تو یہ تقاضے جو ہیں یہ ایندھن کا کام کرتے ہیں. جتنے زیادہ تقاضے ہوں گے اتنے ہی ہمارے ایمان کی بریانی خوشبودار پیدا ہوگی, اللہ کی محبت کے اتنے ہی زیادہ جلوے نظر آئیں گے انسان کو. تو اس ان کے اندر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقاضے تو پیدا کیے ہیں لیکن ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں آپشن عطا فرمائی ہیں کہ اگر تم چاہو تو جیسے کہ دیا سلائی ہوتی ہے, ماچس کی ڈبیا ہوتی ہے, دونوں طرف جو ہے اس کے وہ لگا ہوتا ہے, جس طرح چاہے آپ اسٹرائک کر لیں. شر کا مادہ بھی اللہ نے دیا, فالحمھا فجورھا وتقواھا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں مادے عطا فرمائے ہیں, نیکی کا مادہ بھی دیا ہے, برائی کا مادہ بھی دیا ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس طرف اسٹرائک کرتے ہیں. شر کے مادے کو اسٹرائک کر کے آپ جہنم کا راستہ اختیار کر لیں, نفس و شیطان کو خوش کر لیں, اور خیر کے مادے کی خیر کی طرف اسٹرائک کر کے آپ جو ہے وہ جنت کا راستہ اختیار کر لیں, اللہ کی دوستی کا راستہ اختیار کر لیں, ولایت کا راستہ اختیار کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا کریں, ہماری تقدیر میں یہ گناہ لکھا ہوا تھا اس لیے ہم سے ہو گیا ہے. میرے دوستو تقدیر اس چیز کا نام نہیں ہے. پہلے سمجھنا چاہیے کہ تقدیر کہتے کسے ہیں. جب تک صحیح علم نہیں ہوتا انسان کے پاس تو وہ یعنی اس کو راستہ بھی معلوم نہیں ہوتا. راستہ تبھی معلوم ہوگا جب علم کی روشنی ہوگی, اور اگر آپ کو نہیں معلوم تو فصل بھی خبیرہ ان سے پوچھو جن کو معلوم ہے, جو باخبر ہے. کسی رحمان کی شان کو کسی باخبر سے پوچھے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگے در پہ مرنا. اللہ تعالیٰ کے عاشق کی صحبت جب مل جاتی ہے تو پھر اس کو جینا مرنا آ جاتا ہے. جینا کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن باتوں سے راضی ہوتے ہیں اس کو کر لیتا ہے وہ, اور جن باتوں سے مالک ناراض ہو جاتے ہیں, پتہ چل جائے کہ اللہ ناراض ہیں تو بس اس عمل کو چاہے کتنا ہی تقاضا دل میں پیدا ہو کہ یہ کر لوں, لیکن پتہ چل جائے کہ اللہ ناراض ہیں اس عمل سے بس اس کو چھوڑ دیتا ہے. چاہے کتنی ہی اس کو تکلیف اٹھانی پڑے, کتنی قربانی دینی پڑے, کتنے ہی دل پہ آرے چل جائیں. ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی, ایک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا. سبحان اللہ, ایک گل تر کے واسطے اللہ تعالیٰ کا ابدی اور ازلی گل جو ہے اس کی خوشبو جاویدہ ہے, اس کی خوشبو کی بہاریں کبھی ختم نہیں ہوتی. اس کی خوشبو کی بہاریں میرے دوستو پورے عالم کو معطر کرتی ہیں. اس ایک گل تر کے خاطر میں نے جتنے بھی باقی جتنے بھی یعنی حسین چہرے تھے اور بری بری خواہشات تھی, ان سب کو میں نے قربان کر لیا اللہ کو حاصل کرنے کے لیے. ایسے اللہ تو نہیں ملتے میرے دوستو. صرف خالی دعا پہ اکتفا کرتا رہے, انسان شادی کر لی ہے شادی نہ کرے اور دعا کراتا رہے کہ حضرت دعا کر دے میری اولاد ہو جائے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت دعا فرما دے میری اولاد ہو جائے. حضرت نے بڑا اچھا بھی دعا کرتا ہوں. حضرت دعا کرتے رہے. ایک سال بعد بچارہ پھر آیا, حضرت دعا فرما دے اولاد ہو جائے. ہماری اولاد نہیں ہوئی ابھی تک. نہیں حضرت. حضرت نے پوچھا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ کہ نہیں حضرت شادی نہیں ہوئی. ارے نالائق, لا حول, تمہارے پیٹ سے اولاد نکلے گی کیا؟ ارے پہلے شادی کرو پھر اولاد کی دعا کراؤ, ہے نا؟ تو خالی دعا پہ اکتفا کر لینا اولاد کیسی ہوگی؟ اگر زوجین آپس میں ملیں گے نہیں تو اولاد کہاں سے آئے گی میرے پیارے دوستو؟ تو اللہ کی محبت کے لیے حاصل کرنے کے لیے جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دعا کریں, اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگیں, یہ ذوق نبوت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک حبک. ہے سید الانبیاء دونوں جہاں کے سردار, تمام پیغمبروں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سکھانے کے لیے یہ دعا مانگ رہے ہیں. آپ کو تو محبت حاصل تھی, ایسی محبت حاصل تھی کہ جب تک کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرے گا, اتباع نہیں کرے گا, اس کو محبت مل ہی نہیں سکتی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. آپ تو سر چشمہ ہیں محبت الہیہ تھے. آپ کے ذریعے سے ہی تو ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہوئی. کوئی پوچھے کہ ہمیں کیا پر اللہ کون ہے, اللہ کی پہچان کیا ہے, تو ہم کیا کہیں گے اسے کہ باقی سب راہ بے راہ ہے, باقی سب راہ بے راہ ہے, بس محمد کا اللہ اللہ ہے. ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ ہمارا اللہ ہے, بس وہی اللہ ہمارا اللہ ہے. آپ اپنے بیٹے کو تعلیم دیتی ہے والدہ کہ یہ بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں, اب وہ پوچھتا نہیں ہے کہ کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ میرا باپ ہے. ارے لا حول ولا قوت, ہماری والدہ کہہ رہی ہے کہ تمہارا باپ ہے, بس والدہ کے کہنے پہ آپ یقین کر لیتے ہیں کہ میرا باپ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ ہمارا اللہ ہے, عالم الغیب ہے, نظر نہیں آتے نظر نہیں آتے, بس وہ ہمارا اللہ ہے, اس پہ ہمارا ایمان ہے. اللہ دین یؤمنون بالغیب, پہلی شرط لگا دی کہ جو ایمان لائے ہیں وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں. ہمارا پورا کا پورا ایمان جو ہے وہ ایمان بالغیب ہے, نظر نہیں آتے میرے دوستو. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے شیخ اول حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ جب تہجد نماز کے لیے اٹھتے تھے تو اپنی بندگی کا آغاز اس شعر سے فرماتے تھے کہ عشق من پیدا و دل بھر ناپدید, عشق من پیدا و دل بھر ناپدید, درد و عالم اونچنی دل بھر کے دید. میرا عشق تو ظاہر ہے, میں اٹھ کے وضو کر رہا ہوں اور نماز پڑھ رہا ہوں, تسجدہ کر رہا ہوں, اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن جس محبوب کے لیے میں یہ سب کام کر رہا ہوں وہ محبوب نظر نہیں آ رہے. اے دنیا والو, لاؤ مجھے کو دکھاؤ ایسا کوئی محبوب ہے کہ جس کو بغیر دیکھے ہوئے جانے دے رہے ہیں, جس کو بغیر دیکھے ہوئے یہ یعنی پیغمبروں کے سر کٹے جا رہے ہیں. ایک ایک دن میں 70-70 صحابہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا, اور بے زبان حال ہر صحابی کا جنازہ یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. سبحان اللہ دوستو, بس ہمت کر کے اللہ کو پالیں, اللہ کو پالیں. زندگی کا چراغ کب بجھ جائے گا کچھ پتہ نہیں ہے. کس وقت ہم اسرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہمیں دنیا سے کاٹ کے آخرت کی طرف لے جائیں گے. اس لیے بس اللہ کے عشق میں, اللہ کی محبت میں, اللہ کو راضی کرنے میں جان جان بس جان لڑا دیں, میرے شیخ فرماتے تھے جو جان لڑا دے گا وہ جان چھوڑا دے گا اور اللہ کو پا لے گا, نفس و شیطان سے وہ جان چھوڑا دے گا. یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, بس اپنے اللہ کو ہم نے خوش کرنا ہے, مرتے دم تک اللہ کو راضی کرنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے. تو میرے دوستو, جو شخص اللہ پہ مرتا ہے اس کو کبھی پشیمانی نہیں ہوتی, جو اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے اس کو کبھی بھی افسوس نہیں ہوتا, جو اللہ کے لیے رشتے داروں سے یعنی اپنا منہ پھیر لیتا ہے, پتہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے لیکن رشتے دار ہمارے خوش ہو جائیں گے, تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا, وہ تو صرف اللہ تعالیٰ پہ نظر رکھتا ہے. میرے اللہ جس بات سے خوش ہو جائے بس مجھے وہی کام کرنا ہے, ہے نا. چلتا نہیں ہوں میں کبھی دوستو اہل جہاں کے ساتھ, میں چل رہا ہوں دوستو ان کے نشان کے ساتھ. بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بندے ہم اس سے خوش ہیں. بھائی حدیث پاک میں آتا ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں کہ اپنے قلب سے فتویٰ لے لو, علامت بتائی کہ گناہ کیا چیز ہے, الاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. فرمایا کہ گناہ وہ چیز ہے, وہ کرہتا الحاق الاثم ما حاق فی صدرک, جو تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے, ہے نا, کھٹک پیدا کرے. معلوم ہو جائے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ گناہ کا کام ہے. یعنی اور دوسری علامت یہ بتائی کہ وکرہتا یطلع علیہ الناس, اور آپ اس چیز کو ناپسند کریں کہ لوگ اس کو جان لیں. بھائی انسان نیکی کرتا ہے تو کیا وہ تو چاہتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں نیکی, ہے, چھپ چھپ کے کو کرتا نہیں ہے, عمرہ کرتا ہے, حج کرتا ہے, تو یہ تو اچھائی ہیں. ہر انسان چاہتا ہے کہ نیکی ہے, لوگ دیکھیں گے. اور اگر یہ دل میں آئے بات کہ لوگ نہ جان لے کہیں, لوگوں کو پتا نہ چل جائے, لوگوں اگر معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا, بس سمجھ لیں کہ کوئی گڑبڑ ہے, یہ گناہ کا کام ہے, اس سے بچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا ہے, اللہم باعد بینی وبین خطایا یا کما بعدت بین المشرق والمغرب, سبحان اللہ. قربان جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دوری مانگی ہے دوستوں گناہوں سے. آج ہم ہیں گناہ کے قریب جاتے ہیں, گناہ کے اسباب کے قریب چلے جاتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوری مانگی ہے, اور ہم ہیں کہ امتی ہوتے ہوئے حضوری مانگ رہے ہیں, گناہ کے قریب جا رہے ہیں. کتنی طبیعت میں ہمارے خباثت آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فطرت عطا فرمائے, سلیم فطرت عطا فرمائے. اللہم باعد بینی وبین خطایایا, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے, اتنا فاصلہ کر دے, کما بعدت بین المشرق والمغرب, جتنا کہ آپ نے مشرق اور مغرب میں فاصلہ کیا ہوا ہے, جس طرح دونوں کا ملنا محال ہے, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں میں اتنا ہی فاصلہ فرما دے تاکہ گناہ کبھی بھی ہمارے قریب نہ آئے. الہی کبھی گناہ مجھے پیار کی نظر سے نہ دیکھے, الہی کبھی گناہ مجھے پیار کی نظر سے نہ دیکھے. جب بندہ خود کوشش کرتا ہے گناہوں سے بچنے کی تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کی مدد فرماتے ہیں, گناہوں کو دور رکھتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی دور رکھتے ہیں کہ جن سے ان کے قلب کا قبلہ جو ہے وہ منحرف ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے ایک اشاریہ بھی اگر ان کا قلب جو ہے اس کے قبلہ منحرف ہو جاتا ہے تو بس وہ کانپنے لگتے ہیں, جس طرح وہ قطب نما کی سوئی ہوتی ہے, اگر اس کو ذرا سا بھی ہٹا دیا جاتا ہے تو وہ پریشان ہونے لگتی ہے, یعنی حرکت میں آ جاتی ہے, جب تک کہ اس کو نارتھ پول کی طرف کر نہ دیا جائے. اس پہ کیوں, میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اس کے اوپر ایک ذرا سا مغناطیس لگا ہوتا ہے, اور نارتھ پول میں میگنیٹ ہوتا ہے, تو وہ میگنیٹ جو مرکز ہے اس ذرا سے مغناطیس کو اپنی طرف کھینچے رکھتا ہے, ذرا سا بھی ہٹنے لگتا ہے تو پھر وہ اپنے قبلے کی طرف, اپنے مرکز کی طرف اس میں آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو ایسا بنا دے, جو شخص ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے, گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے, تو اس کے قلب کے اوپر بھی یہ ذکر اللہ کی پالش اور میگنیٹ لگ جاتی ہے, تو ذرا بھی اگر گناہوں کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے تو اس کا دل کانپنے لگتا ہے, اور جلدی سے جب تک اپنے قبلے کو درست نہیں کر لیتا, اللہ تعالیٰ کے یعنی طرف اپنے قلب کو موڑ نہیں دیتا, تو وہ اس کا دل بے چین رہتا ہے. اس لیے اللہ والوں کو دنیا میں کسی چیز سے ڈر نہیں ہوتا, وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے, ہمارے اللہ جو ہمارے خالق ہیں, ہمارے پالنے والے ہیں, ہمارے رزاق ہیں, کتنی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ نوازش فرمایا ہوا ہے, لیکن بندہ جو ہے وہ نعمتیں کھا کر اسی مونے میں حقیقی کی نافرمانی کرتا ہے. فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ. اللہ فرماتے ہیں تو مجھے یاد کرو, فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ, میں تمہیں یاد کروں گا. فَذْكُرُونِ کا مطلب کیا ہوا کہ تم مجھے یاد کرو, کس طرح سے فَذْكُرُونِ, تم مجھے یاد کرو, ذکر بھی اطاعتی یعنی اللہ کی فرما برداری سے تم مجھے یاد کرو, وَأَذْكُرُكُمْ بِالْعِنَایَةِ, اور میں تو یاد کروں گا اپنی عنایات کے ساتھ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو اطاعت کے ساتھ یاد نہیں رکھتا اس کی ذکر میں کمی ہے, اس کا ذکر جو ہے حقیقی ذکر نہیں ہے. اللہ کی یاد کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اپنی فرما برداری سے. ایک تو ذکر وہ ہے جو زبانی ذکر ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے زبانی ذکر, لسانی ذکر, اور ایک ہوتا ہے یعنی جسم کے اعتبار سے انسان ذکر میں لگا رہے, کوئی اعضا جسم کا اللہ کی نافرمانی میں نہ پائے. سبحان اللہ. ملا علی قادر رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیا کیا چیز ہے, ہم بڑے حیا دار بنتے ہیں میرے دوستو, کسی سے مانگنے سے ہمیں حیا آتی ہے, کسی سے تقاضا کرنے میں حیا آتی ہے, وہ اچھی ہے, لیکن فرماتے ہیں فإن حقیقة الحیا, حقیقت حیا کی کیا چیز ہے, ان مولاک لا یراک حیث انحاک. سبحان اللہ. ارے حقیقت حیا یہ چیز ہے کہ تمہارا مولا تجھے اپنی نافرمانی کی حالت میں نہ دیکھے. اس لیے جو جس شخص کے اندر جتنی زیادہ حیا ہوتی ہے اس کو گناہ کرتے ہوئے پسینے چھوٹ جاتے ہیں اس کے, اس سے پتا چلتا ہے کہ گناہ ایک فطرتی چیز نہیں ہے, غیر فطرتی چیز ہے, تبھی تو پسینے آ رہے ہیں. تو میرے دوستو جتنی زیادہ ہماری دوری ہوگی غیر اللہ سے اتنا ہی زیادہ قلب میں اللہ کی حضوری کا انکشاف ہوگا. یاد رکھیں لا الہ, اللہ نے ہمیں یہ تلوار عطا فرمائی ہے, لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. لا الہ ہے مقدم کلمہ توحید میں, غیر حق جب جائے ہے تب دل میں حق آ جائے ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ کی تلوار عطا فرما دی ہے کہ میرے بندوں کو ذرا پریشانی نہ ہو, جب بھی کوئی غیر اللہ دل میں دل کی طرف رخ کرنے لگے, دل میں گھسنے تو دور کی بات ہے, اگر کوئی غیر اللہ دل کی طرف رخ بھی کرنے لگے تو وہ پہلے سے ہی اب لا الہ کی تلوار لیے کھڑے رہتے ہیں, بس اس کے سر قلم کر دیتے ہیں. اور یہ توفیق اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففروا الی اللہ, بھاگو اپنے اللہ کی طرف. ففروا جمع ہے یعنی اکیلا انسان نہیں بھاگ سکتا گناہ سے, اور اگر جماعت ہو جو اللہ کی طرف بھاگ رہی ہے تو اس کے ساتھ بھاگنا اور بھی آسان اور لذیذ اور مزیدار ہو جاتا ہے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان اکیلا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نفس و شیطان اس پہ غالب آ جاتے ہیں, ہے نا, تو وہ اکیلا نہیں بھاگ سکتا, پھر نفس نے اس کو پٹک دیا, گناہ میں ملوث کر دیا. اس لیے میرے شیخ رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے خلوت کی عبادت مت کرو, زیادہ خلوت میں مت رہو. خلوت اس کے لیے مفید ہے جس کا تعلق مالا اس درجے کا ہو کہ اس کے لیے خلوت جنت برابر ہوتی ہے, ہم جیسوں کے لیے خلوت مناسب نہیں ہے, اس سے گناہ کے تقاضے بڑھیں گے, گناہ کے خیالات دل میں آئیں گے, ہے نا, تو پھر جب خیالات دل میں آئیں گے پھر گناہوں کی طرف ہمیں شیطان لے جائے گا اور منہ کالا کرا دے گا. اس لیے ایک جماعت, اس لیے حکم فرمایا کونوں میں صادقین کا کہ تم اپنی خلوت کی عبادت کو چھوڑو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہونے سے پہلے خلوت محبوب کر دی گئی تھی, حبب الی الخلا, کہ مجھے خلوت محبوب کر دی گئی تھی. غار حرا دیکھیں, خلوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے, اللہ کو یاد کرتے تھے, لیکن نبوت عطا ہونے کے بعد پھر کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ خلوت میں یعنی رہے. پھر تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو نشریات کے لیے آپ ہر طرف کوشا رہتے تھے اور صحابہ کرام کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد اول تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی خوشبو کو بذریعہ صحابہ کرام پورے عالم میں نشر فرمایا. وہ شاگرد اول تھے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشریات کے لیے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا. ظالم ہے وہ شخص جو صحابہ کرام کے بارے میں برے عقیدے رکھتا ہے اور ان کو اپنی عدالت میں پیش کرتا ہے اور ان کے اوپر طرح طرح کے نعوذ باللہ باتیں بنا کے ان کے اوپر الزامات لگاتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے نا, اللہ سپریم کورٹ جو سب سے بڑی عدالت ہے جب وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عدالت ہے. اگر صحابہ سے لغزشیں بھی ہوئی ہیں, ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں, لیکن اللہ نے فرما دیا, اعلان کر دیا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ارے میں ان سے خوش ہو گیا. جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہو گئے تو پھر کون ظالم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس یعنی این او سی پر اعتراض کرے, اللہ تعالیٰ کے اس این او سی کے پروانے پہ اعتراض کرے. بہت ہی جاہل آدمی ہے. کفار مکہ نے کہا تھا کہ یہ لوگ بے وقوف ہے, صفحا فرمایا تھا صحابہ کو. تو اللہ فرماتے ہیں الا انہم ہم صفحا ولکن لا یعلمون, اگر یہ صحابہ کو صفحا یعنی بے وقوف کہہ رہے ہیں, ارے در حقیقت یہ لوگ ہی تو اصل بے وقوف ہیں, ان کو تو پہچان نہیں ہے. اللہ والوں کو پہچاننا میرے دوستو, بس اللہ جس کو نظریں عطا فرما دے, دل کی آنکھیں عطا فرما دے, وہ اللہ والوں کو پہچان سکتے ہیں. ایک بزرگ تھے, وہ فرمانے لگے سب لوگ میرے اوپر سے گزرو, کہ ان کے اوپر کوئی غلبہ حال ہوا ہوگا, سب میرے اوپر سے گزرو. سب لوگ ان کے اوپر سے گزر کے جا رہے تھے. ایک بزرگ کھڑے تھے, وہ نہیں گئے. پوچھا کہ کیوں نہیں آپ ان کے اوپر سے گزرے؟ فرمانے لگے کہ یہ لوگ اس اللہ والے کو نہیں پہچانتے, اگر میں چلا گیا تو میرے پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا کہ تو نے ہمارے ولی کو عزیت کیوں دی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ولی, میرے خاص دوست جو ہوتے ہیں, کہ اگر ان کو تکلیف دے گا کوئی, ان کو پریشان کرے گا, تو اللہ تعالیٰ خود ان کا انتقام لیں گے. وہ اگر معاف بھی کر دیں, لیکن اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک وہ توبہ اور استغفار کثرت سے نہ کرتے رہیں. میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک بزرگ جا رہے تھے تو ایک شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ جا رہا تھا, تو اس کو ان کی محبوبہ کو ٹکر ہو گئی, وہ گر گئی, چوٹ لگی اس کو. اس کا جو ساتھ اس کا جو آدمی تھا اس نے زور سے تھپڑ مار دیا اس بزرگ کو, تو انہوں نے کچھ نہیں فرمایا, صرف آسمان کی طرف دیکھ کے خاموش ہو گئے. تو بعد میں اس شخص کا پیشاب بند ہو گیا, بڑی تکلیف میں چیخیں نکل رہی ہیں, رو رہا ہے, سب علاج کرا دیا لیکن افاقہ نہیں ہوا. پھر اس عورت کو یاد آیا کہ لگتا ہے کہ اس بزرگ نے تمہارے لیے بد دعا کی ہے جس کو تم نے تھپڑ مارا تھا. تو وہ جلدی سے بھاگ کے اس کے پاس گئی اور کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیجئے, میں نے تھپڑ آپ کو مارا تھا, آپ نے میرے لیے بد دعا کی ہے, آپ بد دعا واپس لے لیں اور میرے لیے دعا کر دیں, میں بہت سخت تکلیف اور اذیت میں ہوں. تو بزرگ فرمانے لگے, بھائی میں نے تمہارے لیے بد دعا نہیں کی, میں تمہارے لیے بد دعا نہیں کی. فرمایا تو پھر یہ مصیبت میرے اوپر کیسے آ گئی ہے, جا نہیں رہی, ہر ڈاکٹر سے علاج کروا لیا ہے. فرمایا کہ جب تمہاری محبوبہ کو ٹھوکر لگی تھی, نیچے گر گئی تھی, تو اس نے کہا تھا کہ تم انتقام لو, تم اس کو مارو, تمہاری محبت خود جوش میں, تمہاری غیرت جوش میں آئی اور تم نے ان کی طرف سے انتقام لیا, تو میرا بھی کوئی محبوب ہے, میرا بھی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہے آسمان پہ, اس کو بھی غیرت آئی تو اس کی طرف سے انتقام ہوا. اس لیے میرے دوستوں کہتے ہیں کہ ہاتھی کو چھیڑو لیکن ہاتھی کے بچے کو مت چھیڑو, ایسا انتقام لے گا کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا وہ. اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو خاص ان کی حفاظت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں جب کسی ولی کو کوئی ستایا جاتا ہے. قوم کے اوپر عذاب آ گئے جب انہوں نے ولیوں کو ستایا, تو ایسے ایسے عذاب ان کے اوپر آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے, بزرگوں کا ادب نصیب فرمائے اور اپنے اولیاء اللہ کی حیات ہم سب کو عطا فرمائے. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب, یہ مرض کر رہا تھا کہ تیرا درد کیا ہے یا رب, تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. اللہ کا درد کیا چیز ہے؟ حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ نسبت کس چیز کا نام ہے. فرماتے تھے کوئی کانٹا چبھے اور ٹوٹ جائے, بس اسی کا نام ہے درد محبت. ایک کانٹا انسان کو چبھ جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے نا, اس کا درد رہتا ہے, وہ درد اس سے جدا نہیں ہوتا. وہ کھانا کھاتا ہے, درد رہتا ہے, ہے نا, بیوی کے ساتھ ہے, درد رہتا ہے, کاروبار میں نوٹوں کی گڈیاں گن رہا ہے, لاکھوں کے روپے رکھے ہوئے ہیں, لیکن درد مستقل ساتھ رہتا ہے. یہ درد جو ہے یہی نسبت ہے, یہ درد ہمارے ساتھ ہر وقت رہے. میرے شیخ عبداللہ علیہ فرماتے تھے, الہی تو اپنی رحمت سے کر دے باخبر ہم کو, نانجم ہے ہمارے او نہ یہ شمس و قمر اپنا. خدا بندہ محبت اپنی ایسی دے دے ہم کو, کرے اختر تجھ پہ یہ دل اپنا, یہ کرے اختر فدا تجھ پہ یہ دل اپنا جگر اپنا. تو میرے دوستو, اللہ سے ایسی محبت ہم سب کو اللہ عطا فرما دے. 10 روز رمضان کے تو گزر چکے ہیں, 10واں روز ہے آج, کتنے جلدی 10 دن گزر گئے ہیں, لیکن ہم نے کیا ابھی حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے بچا لے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کمزوری اور ضعف پہ اپنا فضل کامل نازل فرما دے, ہماری یعنی ہماری ٹوٹی پھوٹی کوشش پہ اپنا فضل کامل نازل فرما دے. اے اللہ, آپ تو کامل ہیں, آپ کریم ہیں, کریم و ذات ہے. المتفضل علینا بفنون اعلی ما استحقاقنا لافعالنا العقاب, کریم و ذات ہے کہ جو لوگ طرح طرح کے عذاب کے مستحق تھے, ان پہ اللہ تعالیٰ طرح طرح کی انعامات کی بارش فرما دے, اور یعنی بلا استحقاق عطا فرما دے. کریم وہی ذات ہے جو نالائقوں پہ کرم فرما دے. ایک شخص تھا, وہ بازار منڈی میں بیٹھا ہوا تھا اور اپنی سبزی بیچ رہا تھا, سب لوگ سبزی بیچ کے چلے گئے, یہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. ایک غریب شخص آتا ہے, ہاں بھائی کیا بات ہے, سورج غروب ہو رہا ہے اور تم ابھی تک یہاں بیٹھے ہو. کہتا ہے, حضور کیا کروں, میری سبزی سڑ گئی ہے, گل گئی ہے, کوئی خریدار نہیں ہے, کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کریم شخص کہتا ہے, لاؤ جتنی تمہاری سبزی ہے لاؤ, ہم کو دے دو, ہم نے خرید لیا ہے. تو وہ کریم دنیا کا, اس کی سخاوت کا یہ حال ہے کہ وہ سڑا ہوا مال خریدنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کریموں کو کرم کی سخاوت کی بھیک عطا فرماتے ہیں, وہ اللہ کتنے کریم ہوں گے. وہ اللہ تعالیٰ ہمارے سڑے ہوئے اعمال کو بھی قبول کر لیں گے. لیکن دوستو, کچھ تو بندے کی طرف سے یعنی ہلچل ہونی چاہیے, کچھ تو اس کی طرف سے حرکت ہو, کچھ تو اس کی طرف سے یہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجحان تو ہو, کچھ طلب ہو, کچھ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف تو دکھائے. اللہ بندے کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. میرے موجودہ شیخ شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب داؤں پر کاتم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں. ادھر اللہ نے حسن کو پیدا کر دیا, اور ادھر ہمیں حکم دے دیا کہ نظر کی حفاظت کرو. لو بھائی, پرچہ مشکل ہو گیا. اب کیا ہے کہ یہ جو شاط حق ہے, یہ تو تڑپتے رہیں گے, لیکن اسی تڑپنے کے اندر ان کو جنت سے بڑھ کے مزہ آتا ہے. حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, لطف تڑپنے کا جنت کا جسے ملتا نہ ہو, وہ کسی کا ہو تو ہو لیکن تیرا بسمل نہیں ہے, وہ تیرا بسمل نہیں. کسی کی محبت, کسی کا غم تو ہوگا, لیکن اللہ کی محبت کا غم ایسے شخص کو نہیں ہے. تو میرے دوستوں, جس طرح سے ایک مرغ ہوتا ہے, اس کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے نا, کیسے تڑپتا ہے وہ, ہے نا, تڑپتا ہے نا وہ, ایسے تڑپ, ایسی اللہ کی یاد ہم سب کو نصیب ہو جائے کہ بس اللہ کی یاد میں تڑپتے رہیں. یہی تڑپنا اللہ کو دیکھنا ہے, ہے نا. تمام عمر تڑپنا ہے موجے مستر کو, تمام عمر تڑپنا ہے موجے مستر کو, کہ اس کا رقص پسند آ گیا ہے سمندر کو. یہ تڑپ تڑپ کے جینا, لہو آرزو کا پینا, یہی میرا جام و مینا, یہی میرا طور سینا. یہ تڑپنا اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے ہی دل میں تقاضا ہوا گناہ کرنے کا, فوراً دل میں آواز آئی, اے میرے بندے میں اس سے خوش نہیں ہوں. بس اللہ اکبر, ایسا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے جیسے ماں باپ سے تعلق ہوتا ہے. دوستو, ماں باپ کی تو اتنا رحمت محدود ہے, لیکن اللہ کی غیر محدود رحمت ہے. بندے کو جیسے ماں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, تڑپ تڑپ کے اپنے حال بیان کرتا ہے, ایسی کوئی پریشانی آ گئی, مصیبت آ گئی, بس اللہ سے فریاد کر لے, اللہ سے رو لے, اللہ کو اپنا حال بیان کر لے, اللہ کو تڑپ اپنی دکھا دے. بس اللہ تعالیٰ یہی تڑپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. اور جیسے کہ میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لوگ طوطا پالتے ہیں, طوطے کو پنجرے میں قید کر لیتے ہیں, اسے پوچھا جاتا ہے کہ طوطے کو پنجرے میں کیوں قید کیا ہوا ہے, کہتے ہیں کہ ہمیں ان کی بولی اچھی لگتی ہے, ان کی آواز اچھی لگتی ہے, اس لیے ہم نے ان کو قید کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی بندوں کی بولی اللہ کو پسند ہے. جو بندے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے گناہوں پہ روتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو چاہتے ہیں, اللہ سے اللہ کو مانگتے ہیں, یہ آوازیں اللہ تعالیٰ کو خوش لگتی ہیں, یہ آوازیں اللہ تعالیٰ کو محبوب لگتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بندوں کی یہ آوازیں سننا چاہتے ہیں. میرے پیارے دوستوں, دل کی گہرائی سے جب ہم اللہ کا نام لیں گے, واللہ ایسا سرور اور ایسی مٹھاس قلب میں عطا ہوگی کہ بادشاہوں کو بھی اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہوگی. بادشاہوں کو پتہ چل جائے اللہ والوں کے قلب میں کیا سکون کی بارش ہوتی ہے, ان کے پاس کیا دولت ہے سکون کی, تو وہ تلواریں لے کے چڑھائی کر دیں ان کی وہ دولت چھیننے کے لیے. لیکن یہ کیا چیز ہے؟ ایک شخص نے پوچھا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, خواجہ صاحب جو دولت آپ کو تھانہ بھون سے ملی ہے اپنے شیخ و مرشد کی صحبت میں رہ کر, ہمیں وہ دے دیجیے نا کچھ. خواجہ صاحب نے کیا فرمایا, میں میری ملی نہیں ہے یوں, میں میری ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, کیوں میں کسی کو مفت دوں, میں میری مفت کی نہیں ہے. اس راستے میں قلب و جگر کا خون ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عارف زنند ہر دم آمینوں, کیا وجہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہوتے ہیں, اللہ کے پیارے ہوتے ہیں, یہ ہر وقت امن میں رہتے ہیں, سکون میں رہتے ہیں. کہیں اٹامک بام گر رہا ہے, کہیں بارود کی بارش ہو رہی ہے, کہیں گولیاں برس رہی ہیں, لیکن یہ اللہ والے ہیں, اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں, ان کو کسی چیز کی خبر ہی نہیں رہتی, بس اللہ کی خبر رکھتے ہیں, اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر یہ امن اور یہ سکون اور یہ اطمینان کہاں سے آیا؟ فرماتے ہیں عارف زنند ہر دم آمینو, ہر وقت یہ امن میں رہتے ہیں کہ گزر کر دند از دریائے خون. سبحان اللہ, فرماتے ہیں کہ اس امن کی وجہ کیا ہے؟ اس امن کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک دریائے خون کو عبور کر کے اپنے عظیم و شان مولا کے پاس جاتے ہیں, مولا کو پا لیتے ہیں. تو یہ عظیم و شان خون ایک سراہی نہیں, ایک مٹکا نہیں, ایک حوض نہیں, ایک دریا نہیں, سمندر کا سمندر اپنی خواہشات کا خون کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں. میرے دوستو, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی, جتنا جتنا بندہ اللہ کو راضی کرے گا, اللہ کی مہربانی کی یعنی عنایات اور اس کی طرف سے یہ ہم وقت مہربانیوں کی یعنی مہربانیوں کے بارشیں ہوتی رہے گی اس بندے کے اوپر, اس کے قلب پہ یہ بارش اس کو محسوس ہوگی کہ میرے قلب کو کوئی پیار کر رہا ہے. اللہ کا پیار نظر نہیں آتا, اللہ کے بوسے نظر نہیں آتے, اجنب نادیدہ صد بوسہ رسید, وہ ہونٹ جو نظر نہیں آتے, ان ہونٹوں سے سینکڑوں بوسے مجھے عطا ہوئے ہیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ یہ بوسے اپنے پیاروں کو دیتے ہیں. جو بندے اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں, اللہ کو راضی رکھتے ہیں, غیبت کو, بدگمانی کو, جھوٹ کو, سودی کاروبار کو, جتنی بھی حرام چیزیں ہیں سب کو چھوڑ دیتے ہیں, واللہ جو بندہ چھوڑتا ہے ان چیزوں کو, میرے دوستو, اللہ اس کو نہیں چھوڑتے. جو ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کو نہیں چھوڑتے. کہ بندے نے دنیا بھی چھوڑ دی میری خاطر, تو کیا آپ اللہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, برباد محبت کو نہ برباد کریں گے, میرے دل نہ شاد کو وہ شاد کریں گے. جو بندہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو برباد کر دیتا ہے, اللہ اس کو مزید بربادی کی طرف نہیں لے جاتے, اللہ اس کے دل برباد کو اپنی حلاوت سے اور اپنے نور تقوی سے آباد کر دیتے ہیں. پھر وہ شخص اکیلا آباد نہیں ہوتا, لاکھوں لوگ اس کی صحبت میں اور اس کی باتیں سن کر وہ آباد ہو جاتے ہیں. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, وہ دل جو تیری خاطر فریاد کر رہا ہے, اجڑے ہوئے دلوں کو آباد کر رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ ہم سب کو میرے دوستوں ایسی محبت عطا فرمائے کہ بس جان کی بازی لگا دے, جان کی بازی لگا دیں, حرام خواہشات کو قربان کر دیں. پردہ آج کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے, پردہ شیری کرنا مشکل ہے, داڑھی رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے. ہم کہتے ہیں کہ بہاؤ کے ساتھ چلنا چاہیے, ایک بھی انسان ہے جہاز میں سفر کرتا ہے, جہاز جو ہے وہ کسی رخ جا رہا ہے تو اسی رخ پہ انسان نماز پڑھنا شروع نہیں کر دیتا, جس طرف قبلہ ہوگا اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا نا اپنا. آج پورا معاشرہ جو ہے, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا پورا معاشرہ ایک طرف جا رہا ہے تو آپ بھی کیا اس طرف چلنے لگیں گے؟ یہ تو مومن کی شان کے خلاف ہے. ارے ہم چلیں گے جس طرف ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے, ہم چلیں گے جس طرف صحابہ کرام چلے, ہم چلیں گے جس طرف جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ چلے, ہم چلیں گے جس طرف بڑے پیر صاحب چلے, ہم اس راستے پہ چلیں گے جہاں حاجی صاحب چلے, ہم اس راستے پہ چلیں گے جہاں حاکم الامت چلے, ہم اس راستے پہ چلیں گے جہاں شاہ ابو الحق صاحب رحمت اللہ علیہ چلے, ہم اس راستے پہ چلیں گے جہاں ہمارے شیخ چلے ہیں, جو موجودہ شیخ چل رہے ہیں. یہ مستند رستے ہیں, یہی مستند رستے مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گے, لوٹا جتنے فرزانے گے تابہ منزل صرف دیوانے گے. اب آپ اندازہ لگائیں وہ کہاں پہنچے, صحابہ کرام جو راستے پہ چلے تھے وہ صحابہ کرام کہاں پہنچے؟ جنت میں پہنچے نا. ہمارے اولیاء اللہ جو تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کس راستے پہ چلے, وہ کہاں گئے اب؟ ہاں اولیاء اللہ کس راستے پہ چلے, کہاں گئے وہ؟ بس جس راستے پہ وہ چلے ہیں ہم اسی راستے پہ چلیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے بھیک مانگتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان کے راستے پہ چلائے رکھے, ہمیں بھی, ہماری اولاد کو, ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو ہمارے اقابر کے راستے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جینا اور مرنا نصیب فرمائے. اقابر کے راستے سے, راستے کو چھوڑ کر خود ایک مستقل راستہ اختیار کرنا, میرے شیخ موجودہ شیخ دعوی برکات میں فرماتے ہیں ہلاکت کا راستہ ہے, خود خود رائی کا راستہ ہے, آپ نے خود ہی اپنے لیے گڑا کھود دیا ہے. یہ تعریفیں ہوں گی, واہ 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 کیا بیان کر رہے ہیں, کیا ان کی تقریر میں اثر ہے. کتنے لوگ دیکھو ٹی وی پہ آتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں, اور کتنے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. میرے دوستو یہ اپنا نقصان کر کے دوسروں کو فائدہ پہنچانا عقل مندی کی بات نہیں ہے, ہے نا. پہلے انسان اپنے جوتوں کی حفاظت کرتا ہے, دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کے لیے اپنا جوتا کھو دیا آپ نے, یہ کون سی عقل مندی ہے؟ دوسروں کی جنت بنانے کے خاطر آپ نے جنت کو دو پہ لگا دیا, یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. ہم نے دین کا کام کرنا ہے بزرگوں کے راستے پہ چل کے, اس میں برکت ہے اور وہی راستہ ہے, مستند راستہ وہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان مبارک کے مہینے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار باتیں فرمائی ہیں اس کی کثرت کرنی چاہیے. پہلا ہے کہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں. دوسرا استغفار کثرت سے کریں. پہلا عشرہ چلا گیا, دوسرا عشرہ شروع ہو گیا. میرے دوستوں قدر کر لے, اللہ مجھے بھی ان ساعات کی, ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا بالکل بند کر دیں, اپنے موبائل کو یعنی صرف جو ضروری باتیں ہوں اس کے لیے استعمال کریں, باقی ہم وقت ہر طرف سے آنکھیں بند کر لیں, بس اللہ ہو اور بندہ ہو, اللہ ہو اور بندہ ہو. میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرماتے تھے بیت اللہ میں ہم لوگ وہاں تھے تو وہاں ایک جماعت تھی, میں دیکھا وہ عجیب طریقے سے ذکر کر رہے تھے, وہ ہیں ان کا ذکر بھی ایسا تھا جیسے کہ ہو ہو ہو, یعنی اللہ کا نام ہو ہو, بس اس طرح ذکر کرتے تھے وہ. فرمایا کہ جب وہ ذکر پورا ہو گیا پھر ہم نے ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی, پوری جماعت وہاں سے غائب ہو گئی. اللہ ہو, بس اللہ ہی اللہ ہو, اللہ ہی اللہ ہو, ہماری آنکھوں میں اللہ ہو, ہمارے قلب میں اللہ ہو, ہماری زبان پہ اللہ ہو, ہمارے کاموں میں اللہ ہو, ہماری زندگی میں اللہ ہو. میرے دوستو یہ اصل زندگی ہے, اصل کمائی تو اللہ والے کر کے لے گئے ہیں دنیا سے. بادشاہوں نے کیا کمایا کہ شاہان جہاں ازبد رگی, بادشاہان جہاں ازبد رگی, وہ نہ بردن اشراب بندگی. جتنے بھی بادشاہ دنیا کے ہیں اگر وہ اللہ والے نہیں تھے تو وہ بہت ہی یعنی خسارے میں گئے ہیں وہ لوگ. یہ ان کو کیا معلوم کہ اللہ کی بندگی کیا چیز ہے, اللہ کے نام میں حلاوت کیسی ہے, کیسی مٹھاس ہے. جب اللہ کا نام لیتے ہیں, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نام اونچو بر زبان میر اود ہر بھونے منہ از اصل جو شبد. فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کا نام لیتا ہوں تو میرا بال بال جو ہے وہ شہد کا دریا بن جاتا ہے. وہ اللہ کتنے
کتنے میٹھے ہوں گے جو اللہ شکر پیدا کرتے ہیں، اللہ کتنے حسین ہوں گے جو اللہ چاند پیدا کرتے ہیں میرے پیارے دوستوں. اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کا بھی اہتمام کیا جائے اور اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں اور دوزخ سے پناہ مانگنے کی بھی ہمیں یہ ہدایت کی ہے. اس لیے ان چار چیزوں کا اہتمام کریں اور جو ساتھ رہ گئے رمضان مبارک کے اپنے گریبان میں جا کر ہم دیکھیں جو بیماریاں ہمیں ہیں، جو ناسور گناہ کا لگا ہوا ہے، ایک شے سے اس کو کینسر ہو جاتا ہے، بلڈ کینسر ہوتا ہے، تو کتنی دعائیں کرتا ہے وہ. رمضان کی گھڑیوں کو وہ غنیمت سمجھتا ہے کہ افطاری سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، تہجد میں سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور جو حاملین عرش فرشتے ہیں وہ چھوڑ کر روزہ داروں کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں. تو وہ شخص کس دل کے ساتھ، کس گہرائی اور خلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرے گا؟ میرے دوستو، گناہ کا ناسور اس سے بڑھ کر ہے. کینسر تو ختم ہو جائے گا مرنے کے بعد، لیکن گناہ کا کینسر اگر لگا رہا ہمارے ساتھ تو یہ قبر میں جا کے پھر ہماری پٹائی ہوگی، آخرت میں اس کا مواخذہ ہوگا. تو جس طرح سے ہم رو رو کے بزرگوں سے دعائیں کراتے ہیں، تڑپتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری جسمانی بیماری ختم ہو جائے، اس سے زیادہ اللہ سے رونا چاہیے کہ اللہ یہ گناہ کی بیماری جو لگ گئی ہے، بد نظری کی بیماری ہے، جھوٹ کی ہے، غیبت کی ہے، ہاتھ سے جوانی پر بات کرنے کی بیماری ہے، یعنی بے حیائی کے پروگرام دیکھنا، انٹرنیٹ پہ جانا، گندی فلمیں دیکھنا، جو بیماریاں بھی لگی ہوئی ہیں، اے اللہ ان بیماریوں سے مجھے نجات عطا فرما دیجئے، اے اللہ میری مدد فرمائیے، کمزور ہوں، اے اللہ بار بار ہمت کرتا ہوں لیکن ہمت ٹوٹ جاتی ہے میری، 100 دفعہ اگر گناہ ہو گیا لیکن 100 دفعہ بھی توبہ کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہمیں فرمائیں گے کہ تو پھر دوبارہ میرے پاس آ گیا ظالم. اللہ کبھی نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبہ کرنے والا تو میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ آپ کریم ہیں، کریم وہ ذات ہے کہ جو نالائقوں پہ بھی فضل فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی حاجتیں پوری فرما دے، اور سب سے بڑی حاجت میرے دوستو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات پاک عطا فرما دے. جتنے بھی گناہ کے تقاضے ہیں، دیکھیے اسے گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے. گناہ کے تقاضے سے کوئی شخص جو ہے وہ گناہ کے تقاضے سے اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، اس سے عمل کرنے سے ہوتا ہے. لاکھ تقاضے ہوں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تقاضا ہو رہا ہے آپ کو شربت پینے کا، فریج بھری ہوئی ہے، 100 دفعہ تقاضا ہوا ہے، آپ نے فریج کھولا پھر بند کر دیا لیکن آپ نے پانی نہیں پیا، تقاضا ہوا لیکن اس تقاضے پہ آپ نے عمل نہیں کیا، تو کیا ہوا؟ روزہ تو آپ کا انٹیکٹ ہے، روزہ نہیں ٹوٹا جب تک کہ آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا. لاکھ تقاضے ہوں گناہ کے، لیکن اگر آپ اس میں عمل نہیں کریں گے، آپ کا تقوی انٹیکٹ ہے، آپ بالکل ٹائٹ ہیں، بالکل تقوی والے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے رجسٹر میں آپ ولی ہیں. ہاں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اللہ ہم سب پہ برسا دے، اور اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، ہماری اولاد کو، ذریات کو، سب کی اولاد کو، ذریات کو، قیامت تک ہم سب کو، ہمارے خاندان کو صالحین و متقین اولیاء بنا دے، اور بغیر مانگے عطا فرما دے. کیونکہ ابا بہت کچھ بچوں کو بے مانگے بھی دے دیتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ سردی سے کانپ رہا ہے، اس کو عقل نہیں ہے کہ ابا سے سویٹر مانگے، لیکن ابا اسے بغیر مانگے وہ سویٹر عطا فرما دیتے ہیں. اے اللہ تعالیٰ، بہت سی چیزیں ہمیں مانگنی چاہیے لیکن اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. آپ جس طرح سے باپ بغیر مانگے بچے کو دے دیتا ہے، اے اللہ ہمارے ربا، آپ بھی ہمیں بغیر مانگے ساری وہ نعمتیں دے دیجئے جو آپ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں. دنیا کی نعمتیں دوستوں ہر ایک تو مل جاتی ہیں، لیکن یہ خاص نعمت اللہ کی دوستی کی، اللہ کی ولایت کی، اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اور یہ نسبت کی خاص خاص نعمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو عطا فرماتے ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو یہ نعمت نعمت عطا فرما دے, دونوں جہاں کی خوشیاں عطا فرما دے, جتنی پریشانیاں ہماری اللہ سب کو دور فرما دے. اور اللہ سب سے زیادہ بڑی حاجت ہماری یہ ہے کہ آپ ہمیں مل جائیے, آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم آپ کے ہو جائیں. دونوں جانب سے اشارے ہو گئے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. اللہ اپنی رحمت سے جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما دے. اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کے حاجت پوری فرما دیجئے. جو قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کا جلد جلد انتظام فرما دیجئے. جامع حکیم الامت کے لیے غیب سے اللہ تعالیٰ انتظام فرما دے. اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں اپنے اکابر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اے اللہ دل میں اپنی محبت کو اتار دیجئے, آپ کے بغیر چین نہ آئے. اے اللہ تڑپتے رہیں آپ کے لیے, آپ کے لیے جان دیتے رہیں, خواہشات قربان کرتے رہیں. اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے, بس آپ اگر راضی ہو جائے ہو گئے, ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ ہم سے راضی ہیں. اے اللہ اس کے بعد کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, حاجت نہیں ہے. اے اللہ آپ راضی خوش ہو جائیے ہم سب سے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.